वीडियो ऑन कर दीजिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله الحكيم في القرآن الكريم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تمام سامعین محترم اور ناظرین خدمت میں میرا عرض سلام ہو اور جس ٹاپک کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے امتحان الہی، خدا کیسے اور کیوں ہمارا امتحان لیتا ہے۔ دیکھیے ایک مسلم چیز ہے، قرآن کریم مختلف چیزوں کو بیان کرتا ہے اور قرآن میں الہی سنتوں کو پیش کیا گیا ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی جو سنت ہے وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتی۔ انہی سنت الہی میں سے ایک سنت الہی امتحان الہی ہے، یعنی اللہ تعالی ہر شخص کا ہر فرد کا امتحان لیتا ہے، بے شک وہ فرد مسلمان ہو کافر ہو، بچہ ہو مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، لیکن امتحان الہی سے باہر نہیں جا سکتا، کسی طرح بھی اس کو مستثنا حاصل نہیں ہے، ہر صورت میں اس کا امتحان ہوگا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ امتحان الہی میں اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہوئے کامیابی کے منازل طے کر سکے گا یا امتحان الہی کی طرف اصلا متوجہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی کیا خدا کی طرف سے امتحان ہے۔ لہذا واضح طور پر یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ہمارے پاس یا ہمارے معاشرے میں جو ایک ذہن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ امتحان اگر لیا جاتا ہے وہ امتحان اس لیے تاکہ جو چیز معلوم نہیں ہے وہ معلوم ہو جائے، یعنی انسان اپنی جہالت رکھتا ہے کسی کے بارے میں اور کسی کے بارے میں علم پیدا کرنا چاہتا ہے کہ شخص جو ہے کتنا جانتا ہے کتنا نہیں جانتا۔ اب اگر خدا انسان سے امتحان لیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تو ہر چیز کا عالم ہے اور جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، خدا کے سامنے ہر چیز سامنے ہے، خدا ہر چیز کو جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، کیونکہ خدا اس کائنات کا خالق ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب خدا سب کو جانتا ہے، انسان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، انسان کے باطن کو جانتا ہے، انسان کی حرکات کو جانتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے ارادوں اور نیت کو بھی جانتا ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، تو پھر خدا متعال یہ امتحان لینا کیوں چاہتا ہے؟ تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ عام معاشرہ اس لیے امتحان لیتا ہے تاکہ معلومات ہو جائے، لیکن خدا کے نزدیک امتحان کا یہ مرحلہ تنہا نہیں ہے کہ خدا اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، یا نعوذ باللہ خدا کے پاس جہل موجود ہے، خدا نہیں جانتا اور خدا ایک چیز کو معلوم کرنا چاہتا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ امتحان ہمارے ہاں تو ہے، عام معاشرے میں ہے کہ ہم جب کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ہم امتحان لے کے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص کتنا پانی میں ہے، یا اس شخص کے بعد کتنی چیزیں ہیں، کتنا ہنر ہے، کتنا علم رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ امتحان ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اسی آیہ کریمہ کی دلیل کی بنا پر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب خدا جو امتحان لیتا ہے، اس خدا کے امتحان کا انداز کیا ہے، طریقے کیا ہیں، کن وسائل سے، انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے جاری رہے گی۔ جب یہ قانون ہم نے پیش کر دیا کہ خدا کے پاس جہل کے اعتبار سے امتحان نہیں ہے، خدا بالکل اسی طرح ایک انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ جس طرح ایک استاد اپنی کلاس کے بچوں کو پڑھانے کے بعد جانتا ہے کہ کون سا بچہ کوشش کرتا ہے، کون سا محنت کرتا ہے، کون سا بچہ جو ہے وہ سستی کرتا ہے، اور کون سا بچہ اپنا ہوم ورک کرتا ہے نہیں کرتا، کتنا ہوشیار ہے کتنا نہیں ہوشیار، ये तमाम चीजें जो है वो उस्ताद जानता है, लेकिन अगर अपनी जान के मुताबिक एक चीज को पेश कर दे, मुमकिन है कई मकाम से एतराज शुरू हो जाए, और एतराज होने के बाद जो है ये बात सामने आए कि जनाब इन्होंने बगैर किसी इम्तिहान के उसको नंबर दे दिए, उसको बढ़ा दिया और तरफदारी की है, लिहाजा उस्ताद जानते हुए भी उसका इम्तिहान लेता है ताकि खुद दूसरे अफराद को मालूम हो जाए कि ये शख्स किस हैसियत का हामिल है और क्या इल्मियत रखता है। इसी तरह खुदावंद कुदूस भी जो है जब इम्तिहान लेता है, बसा औकात खुदा इंसान को मुतवज्जे करता है, एक इंसान अपने जाम में, अपने गुमान में, अपने ख्याल में अपने आप को बहुत कुछ समझता है, वो समझता है मैं बहुत बड़ा इबादत गुजार हूं, वो समझता है मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, वो समझता है मैं गुनाहों से दूर हूं, मैं गुनाह करता ही नहीं हूं, वो समझता है मैं जुल्म कर ही नहीं सकता, वो समझता है मैं बड़ा सखी हूं। ये जितने जाम और गुमान इंसान अपने लिए पैदा करता है, अल्लाह ताला उसको मुतवज्जे करता है क्या आया उस कमाल की मंजिल पर पहुंचा हुआ है या कमाल की मंजिल पर नहीं पहुंचा। जब इसका इम्तिहान लिया जाता है कि इसके पास बहुत सारा जखीरा जमा हो गया, पैसा जमा हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, माल और मता इसके पास मौजूद हो गया, अब अगर खुदा का हुक्म आ जाए क्या खुम्स निकाला जाए, तो यहां पर इसका मंजिल इम्तिहान शुरू होता है या दो रास्तों पे खड़ा हो जाता है। यानी जब भी खुदा इम्तिहान लेता है दो रास्तों पे ले आता है, या हुक्म की तामील नहीं करता, यहां पर इसका असल इम्तिहान है। अगर ये खुम्स निकालता है खुदा के हुक्म से तो गोया इस इम्तिहानी मरहले को उबूर कर जाता है और कामयाबी से आगे ज़कात के मरहले पे आता है, वाजिब होती है, हुक्म खुदा है अकीमुस्सलावातुस्ज़का, आया ज़कात अदा करता है, ज़कात अदा नहीं करता तो हुक्म इलाही की तामील की सूरत में ये ज़कात अदा करने से इम्तिहान इलाही में कामयाब हो जाता है। लेकिन एक इंसान अपनी इबादत पर पांच वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, अव्वल नमाज पढ़ता हूँ, गिरिया नमाज में करता हूँ, नमाज के बाद दुआओं का सिलसिला करता हूँ, गिरिया करता हूँ, ये अपने दिली तौर पर मुतमईन होता है और समझता है कि मैं बहुत इबादत गुजार हूँ। लेकिन जब जू ही मस्जिद से बाहर निकलता है, अचानक इसकी निगाह ना महरम पर पड़ती है और तवज्जो ना महरम की तरफ आती है, फौरन अल्लाह इसको होशियार करता है, अलर्ट करता है कि जो नमाज पढ़ी थी वो अपने मकाम पर, जो गिरिया किया था अपने मकाम पर, जो दुआएं पढ़ी थी वो सब अपने मकाम पर है, लेकिन अभी उस मंजिल पर इंसान नहीं पहुंचा जिस मंजिल का वो इंसान सोच रहा था, उस मंजिल पर अभी नहीं, क्योंकि ना महरम पर निगाह पड़ी, हुक्म खुदा की तामील ना हो सकी, अपनी आंखों को नहीं बचा सका, लिहाजा इसको खुदा ने मुतवज्जे किया कि अभी तू कमजोर है, अबे तेरे अंदर खामी है। ये इम्तिहान लेने से खुदा खुद इसको मुतवज्जे करना चाहता है ताकि अच्छे अंदाज में ये इम्तिहान दे सके और जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर कर सके। बेअैन ही उस्ताद भी यही मरहले तय करता है कि इम्तिहान लेने के बाद जो बच्चे क्लास में होते हैं उनको मुतवज्जे करते हैं कि कौन किस पानी में है, कितना अंदाजा इल्म है और कितनी उनकी कोशिश का नतीजा है। इम्तिहान के बाद वो खुद मुतवज्जे होता है कि नहीं, जो मैं समझ रहा था मैं अभी उस मंजिल पर फाइज नहीं हो सका। यानी अगर इसी नुक्ते को उठाया जाए, ये नुक्ता इतना ज्यादा अहमियत का हामिल है और इंसान की इस्लाह के लिए है, यानी इम्तिहानात के फवाइद में से एक बहुत बड़ा फायदा यही है कि इंसान उसको देखता है और उसके बाद इंसान अपने आप को मुतवज्जे करता है, इस जानिब मुतवज्जे करने के बाद फिर अपनी इस्लाह कर सकता है। मैं एक छोटी सी रिवायत और वाकई की सूरत में बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं और बात को बढ़ाकर इस मतलब को मजीद रोशन करना चाहता हूं। मतलब यह है कि एक शख्स है कि जो इबादत गुजार है, नमाज पढ़ रहा है और इतनी नमाज अदा करता है कि इंसान समझता है या वो आबिद समझता है कि जितना मैं इबादत गुजार हूं इससे बढ़कर कोई और इबादत गुजार नहीं है। वो खूब मेहनत करता है, इबादत करता है, शब रोज अल्लाह की इबादत करता है और अपने जाम में, अपने ख्याल में ये गुमान करता है, ये ख्याल करता है, गुमान करता है कि मुझ जैसा कोई आबिद मौजूद नहीं है। अब यहां पर इम्तिहान की सूरत आती है کہ شیطان کبھی بھی انسان کو بہکانے سے نہیں رکتا، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو راہ خدا سے ہٹا دے۔ یہ عبادت کر رہا تھا، لیکن امتحان کی منزل ہے کہ اگر یہ عابد کامیاب ہو جائے، وہ شیطان آتا ہے خود مسجد کے اندر، مسجد میں آنے کے بعد اسی عابد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور محو عبادت ہوتا ہے، اور اتنی عبادت کرتا ہے کہ جب عابد تھک کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ مسلسل اللہ اکبر، ذکر رکوع، ذکر سجدہ، نماز ختم کرنا، اور جو ہی نماز ختم کرتا ہے فوراً کھڑے ہونے کے بعد پھر دوبارہ نیت کر لیتا ہے اللہ اکبر۔ یہ عابد بڑا پریشان کہ میں تو خود سمجھتا تھا یہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے، مجھ سے بڑھ کر یہ عبادت کر رہا ہے، اور جب اس سے کہتا کہ بھائی تم کچھ بیٹھ کر کھانا کھا لو، آرام کر لو، تھوڑا سا وقفہ کر لو، تو وہ یہی کہتا تھا کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یعنی یہاں پر اس عابد کا امتحان شروع ہو گیا، شیطان نے اپنا حربہ استعمال کیا، عابد امتحان میں سوچ میں پڑ گیا کون سا عمل ہے اس شخص کے پاس کہ جس کے انجام دینے کے بعد یہ اس منزل پر پہنچا کہ اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کر رہا، حتیٰ کہ وقفہ بھی نہیں کر رہا۔ تو اس صورت میں جب اس نے نماز تمام کی، نماز تمام کرنے کے بعد اس عابد سے پوچھتا ہے، اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کہ کون سا تم نے ایسا کام کیا کہ میں تو تھک کے بیٹھ جا رہا تھا لیکن تم نے وقفہ نہیں کیا، مسلسل اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہے۔ تو اب شیطان نے اپنا حربہ استعمال کیا اور اس کو گمراہی کے راستے پر گامزن شروع کرنا شروع کر دیا، یعنی گمراہی کا راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ اب اس صورتحال میں اس عابد کا امتحان ہے کہ اس عبادت کے ساتھ اگر یہ عابد عالم ہوتا اور علم رکھتا شاید ہی گمراہی کی طرف آگے نہ بڑھتا۔ تو جب اس نے سبب بیان کیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص میں گناہ ایسا کیا، ایک کام ایسا کیا کہ اگر تم کرو گے تو تم بھی اس منزل پر فائز ہو جاؤ گے، اس عابد نے کہا مجھے بتاؤ تاکہ میں چاہتا ہوں اس منزل پر میں بھی فائز ہو جاؤں۔ تو فوراً اس شخص نے کہا کہ ایسا کرو کہ میں نے ایک کام کیا تھا، اس کام کے بعد میں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ درجہ نصیب کیا۔ خیر اس نے اپنا ایک تیر استعمال کیا گمراہی کا اور اس عابد کو روانہ کیا کسی ایڈریس پر، کسی گھر پر، اور کہا کہ وہاں کے بعد تم توبہ کرو گے اور توبہ کرنے کے بعد تم اس منزل پر فائز ہو جاؤ گے۔ اب یہ عابد اس دروازے پر پہنچتا ہے، دکل باب کرتا ہے، جو ہی دروازہ کھلا ایک خاتون سامنے ظاہر ہوئی، اس خاتون نے فوراً کہا عابد تجھے یہاں کا راستہ کس نے دکھایا، تیرے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، چہرے سے نور ظاہر ہے، تو یہاں پر غلط پہنچا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایک مسجد میں عبادت کرنے والا تھا کہ جس نے کہا کہ میں نے ایک کام کیا اور اس کے بعد توبہ و استغفار کیا، توبہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ نصیب کیا۔ فوراً اس خاتون نے پلٹ کر کہا کہ عابد وہ کوئی مسجد میں موجود عابد نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان ہے جو تجھے اس گمراہی کے راستے پر لانا چاہتا ہے۔ یعنی انسان اگر عبادت کرتا ہے اپنے زام میں، اپنے گمان میں انسان ہی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، مجھ جیسا کوئی اور عابد موجود نہیں ہے، لیکن بعد میں صورتحال کچھ اور نکلتی ہے۔ تو یہاں پر انسان کو اللہ متوجہ کرتا ہے کہ اپنی عبادت پر فخر نہ کرے، اپنی عبادت پر غرور نہ کرے، جو عبادت کی ہے جتنی عبادت کرے گا اس کو آسانی سمجھے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من تواضع رفعہ اللہ، یہ اپنے گمان سے، اپنے اعتبار سے، اپنے طریقے سے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے معاشرے میں، اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے معاشرے میں، اپنے آپ کو کسی منزل پر دکھانا چاہتا ہے، یہ خود گمان کرتا ہے کہ میں کمال کی منزل پر پہنچ گیا ہوں، میرے مقابلے کا نہ کوئی سخی ہے، نہ کوئی عابد ہے، نہ کوئی شجاع ہے، نہیں میرے مقابلے میں کوئی اور ایسا انسان ہے کہ جو اس طرح کا انداز اختیار کر سکے، یعنی میں سب سے بڑھ کر ہوں. خدا اسی موقع پر امتحان لے کر اس کو متوجہ کرتا ہے. تو امام فرماتے ہیں من تواضع رفعہ اللہ، جو شخص بھی تواضع کرے گا، اپنے آپ کو جھکائے گا، جتنا بھی متواضع ہوگا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرے گا. یعنی اب آپ دیکھیے، ایک دفعہ میں اور آپ نیت کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو بلند کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو کسی منزل پر پہنچانے کے لیے، ایک مرتبہ وہ خدا کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ خدا کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ خدا جو ہر چیز کا خالق ہے، وہ خدا جس کے پاس کمال ہی کمال ہے، کمال مطلق ہے، وہ خدا اپنی لامحدودیت کے ساتھ جب کسی کو بلند کرے گا تو سوچئے اس انسان کا مرتبہ کیا ہوگا، اس انسان کی منزل کیا ہوگی. یعنی بس خدا انسان کو چاہتا ہے کہ جو انسان زام اور گمان کر رہا ہے اس پر متوجہ ہو جائے، روک لے اپنے آپ کو. متوجہ ہونے کے بعد اگر یہ خدا کے اس امتحان میں کامیاب ہو کر اور راہ راست اختیار کر لیتا ہے اور ہدایت پر گامزن ہو جاتا ہے، اللہ کی ہدایت سے وہ متوجہ ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ کامیاب ہو گیا. اور کامیاب ہونے کے بعد اس نے اپنی منزل کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. لیکن میں یہ عرض کروں گا، جس طرح کے روایت میں موجود ہے اور تسلسل کے ساتھ آیت قرآن کریمہ اور چند کی طرف میں اشارہ کروں گا، وہاں پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انسان سے ایک مرتبہ امتحان لیا، اب انسان کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد اب اللہ اس سے امتحان نہیں لے گا. یہ امتحان کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا، تسلسل کے ساتھ. اس کے بھی اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ کیوں امتحان کو جاری رکھتا ہے. یہ مسلسل اس امتحان کے بعد امتحان کے بعد پھر امتحان، امتحان کے بعد پھر امتحان، یعنی مسلسل دورانیہ ہے جو انسان کا امتحان کے سلسلے میں جاری رہتا ہے. انسان کا اگر ایک مرتبہ امتحان ہو جائے اس کو کافی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ اس پر ناظر ہے اور اللہ بار بار متوجہ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان میں ناکامی ہو جائے. ہوشیار ہوشیار کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے کہ جو کیا ہے اس کو کافی نہ سمجھو، جو کیا ہے اس کو بہت نہ سمجھو، کیونکہ کچھ امتحانات ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے قدم سے سب نسیان منصورہ، تمام کے تمام جو ہے وہ کل عدم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا. اس لیے خدا اس سے چاہتا ہے کہ بار بار امتحان نازل رہے، جو کام کرنے چلے فوراً اس کی نگاہ میں خدا ہو، اس کے آگے خدا ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس مرحلے پہ قدم رکھ رہا ہے اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ اس سے امتحان لے رہا ہو، جس جو مرحلے پہ قدم اٹھا رہا ہے اس پہ امتحان ہو. اب امتحانات کی منزل ہے کہ ہمارا معاشرہ اس منزل پر ہے، یتیم کا مال کھا لیا، ظلم کر لیا، لیکن ایک طرف سے سخی بنے بیٹھے ہیں، ایک طرف سے اپنے آپ کو انفاق کا مالک بنائے بیٹھے ہیں کہ میں بہت بڑا منفق ہوں اور انفاق کرنے والا ہوں، خرچ کرنے والا ہوں، غریبوں کی مدد کرنے والا ہوں، لیکن دوسری طرف سے جو امتحان کا مرحلہ ہے اس امتحان کے مرحلے میں ناکام ہو جائے. جس طرح کے ایک بہت بڑی معذرت کے ساتھ لعنت ہے ہمارے معاشرے کی، وہ معاشرے کی لعنت ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچیوں کے جو وراثت کا حصہ ہے اس کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، یا تو بھائی کھا گیا، یا رشتہ دار کھا گئے، یا دوسرے افراد کھا گئے. یتیم کے مال کو، باپ مر گیا، بچیاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، بھائی بہن موجود ہیں. کبھی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھائی جو اپنی بہن کو اپنا حصہ دینا ہے لیکن وہ یہ بہانہ تراشتا ہے، امتحان کی منزل ہے. دیکھیے گا یہاں پر بہت اچھا ہے، نماز بھی پڑھا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، دوسروں کی مدد بھی کر رہا ہے، لیکن جب دو راہے پر کھڑا ہوا کہ باپ کا انتقال ہوا، اب اس کو مال کو جو وراثت میں تقسیم کرنا ہے، بھائیوں کو بھائیوں کے اعتبار سے اور بہنوں کو بہنوں کے اعتبار سے، لیکن جب اس منزل پر آتا ہے، اس منزل پر آ کر یہ ناکام ہو جاتا ہے کہ بہنوں کے حق کے لیے جب کہا جائے, اس کے جو وراثت کا حق تھا وہ اس کو دیا جائے. کہا جناب مولانا ہم کیا کریں, ہم نے تو بہن کی شادی کروائی, ہم نے بہن کا خیال رکھا, ہم نے بہن کو پالا پوسا, ہم نے بہن کو دیا, صحیح ہے, ہم نے سمجھو یہ سارا جتنا اہتمام کیا, رخصت کر دیا, جہیز دے دیا, ہم نے گویا اپنی بہن کا حق ادا کر دیا. نہیں, شرعی طور پر یہ کفایت نہیں کرتا کہ اگر آپ نے کھلا دیا, آپ نے پلا دیا, آپ نے شادی کر دی, آپ نے جہیز کا انتظام کر دیا. یہ جہیز کا انتظام کرنا, کھلانا پلانا, یہ اگر تقسیم کے بعد ہو, جو اس کا حق ہو اس کا حق دینے کے بعد ہو, تو ماشاءاللہ تمہارا قدم بہت اچھا ہے, تم نے انفاق کیا اور ساتھ دیا. لیکن اس منزل پر اس کے حق کو نہ دے کر دبا کے رکھنا اور نہ ہی بتانا, نہ ہی حق کو مشخص اور معین کرنا, اور جتنا خرچ کرو گے وہ یقینی بات ہے اس کا حق وہ تم ادا نہیں کر سکو گے. یعنی یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے موجود ہے. لہذا انسان, ٹاپک تو بہت وسیع ہے لیکن میں چاہوں گا کہ بہت ہی مختصر انداز بات کو آگے بڑھاتا جاؤں. اس طرح کے کئی موارد اور مصادق اگر آپ نکالتے رہیں تو اسی مسئلے پر آتے رہیں گے کہ خدا انسان کا امتحان لے رہا ہے, دو راہے پر کھڑا کر کے خدا اس کو فکر دے رہا ہے. اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہو یا تم اپنی منمانی, اپنی مرضی, اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے قدم بڑھاتے ہو. یہی تمہارے امتحان کی منزل ہے. اور اگر کامیاب ہو گئے, متوجہ ہو گئے, تو یقیناً اللہ کے سامنے سرخرو رہو گے اور اس میں تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. تو ایک نقطہ انسان کا جو خدا امتحان لیتا ہے وہ یہی ہے, تاکہ انسان کو متوجہ کر سکے, انسان کو بتا سکے کہ تم جو ہے اپنے آپ میں بہت بڑی خوبیاں تلاش مت کرو, بہت بڑے اپنے آپ کو منزل کمال پر فائز مت سمجھو. جب امتحان آئے ہوشیار رہو, بیدار رہو, تاکہ کامیابی کے ساتھ ان مراحل کو طے کر سکو. دوسرا امتحان کا مرحلہ جو خدا لینا چاہتا ہے وہ یہ لینا چاہتا ہے کہ اگر خدا کی خاص کسی پر نظر کرم ہے, امتحان لینے والا بھی جانتا ہے, جس کا امتحان ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, دونوں جانتے ہیں, لیکن اللہ کسی تیسرے کو جنوانا چاہتا ہے, جو یہ ذہن میں خیال کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ استاد کی نگاہ فلاں شاگرد پر بڑی لطف و نظر کی نگاہ ہے, بہت کرم کی نگاہ ہے, محبت کی نگاہ ہے, کیا وجہ ہے کہ والدین کی نگاہ ظاہری طور پر کسی بیٹے پر بہت ہی محبت کی نگاہ ہے, بہت ہی خاص عنایت ہے, کیا وجہ ہے کہ خدا وند متعال کے نزدیک بعض افراد جو ہے بہت ہی محبوب ہیں, جن کو خدا پسند کرتا ہے. یہ خود باپ بھی جانتا ہے اپنے بیٹے کے لیے, بیٹا بھی جانتا ہے, لیکن خود خدا یا باپ امتحان کے ذریعے یہ دوسرے بیٹے کو بتانا چاہتا ہے کہ جو کام اس کے اندر ہے, جو کمال اس میں ہے, وہ تم میں کمال نہیں ہے. استاد اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتا ہے جو کمال یا میری عنایت یا میری نظر لطف جو ہے اس شاگرد پر ہے, اس وجہ سے وہ تم میں نہیں ہے جس کی بنا پر یہ ہے. یعنی دونوں جانتے ہیں, امتحان لینے والا بھی, امتحان دینے والا بھی. اب دکھانے کے لیے امتحان لیا گیا, سارے نمبر سامنے آ گئے, بتا دیا دیکھو یہ کتنا ہوشیار تھا, کتنے نمبرز دیے, کاپیز وغیرہ چیک کی, تمام چیزیں یہ اعلیٰ درجے پر. جب ان کو دکھایا گیا, بتایا گیا کہ تم سے اس لیے کم لطفی کی جاتی ہے کیونکہ تم اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے جو استاد چاہتا ہے. بیٹے کی اولاد ذمہ داری ہے, اولاد جو ہے ذمہ دار ہے تمام اعتبار سے. بیٹے کا ذمہ دار, اگر بیٹا اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اور باپ کے کہنے پر, باپ کے لطف پر آگے چلتا ہے, تو سمجھ لیں کہ وہ بیٹا اپنے باپ کے کہنے پر چل کر امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر دوسرے بچے, دوسری اولاد کم لطفی کریں, توجہ نہ کریں, تو اس صورت میں یقینی بات ہے انسان کی نگاہ اسی بچے پر جائے گی جو بچہ باپ کی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہو آسان طریقے سے. اب دیکھیے خدا بھی اسی طرح امتحان لے رہا ہے, خدا خود امتحان لے رہا ہے, امیر المؤمنین جانتے ہیں کہ ان کا امتحان لیا جا رہا ہے, خدا بھی امتحان لے رہا ہے, امیر المؤمنین بھی جانتے ہیں. लेकिन खुदा दिखाना चाहता है कि अमीर उलमोमिनीन का सब्र क्या है। 25 साल बड़ा इम्तिहान लिया गया है, जितने मसाइब व आलाम, अब इस वजाहत की जरूरत नहीं, और ये आप सब हजरात के सामने और मोमिनात के सामने है, ये जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उनके सामने है, कितनी बड़ी जिंदगी में अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम के बाद खुद इम्तिहानात का एक दरवाजा, इम्तिहानात के दरवाजे खोले अमीरुल मोमिनीन के लिए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन हर दरवाजे इम्तिहान से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में, मैं आखिर में एक रिवायत पेश करूंगा कि जहां पर अमीरुल मोमिनीन खुद फरमाते हैं कि मुझसे कैसे इम्तिहानात लिए गए, तो खुद अमीरुल मोमिनीन जानते हैं मुझसे इम्तिहान लिया जा रहा है। 25 साल सब्र करना, तलवार को नियाम में रखना, किसी के खिलाफ तलवार न उठाना, ये कायनात के रसूल की हिदायत पर अमल था और अल्लाह के हुक्म की तामील थी, जिसको अमीरुल मोमिनीन ने जहर का घूंट पीकर फिर भी उस इम्तिहान की मंजिल को आगे बढ़ाया है। तो लेकिन दुनिया को बताने के लिए और तारीख बताने के लिए कि अल्लाह ने अली से इम्तिहान लिया और अमीरुल मोमिनीन उस इम्तिहान में कामयाब हुए, जो एक दो नुक्ते में आखिर में इंशाल्लाह ताला पेश करूंगा। एक सूरत आल इम्तिहान की यह हो जाती है कि जहां पर यह इम्तिहान की मंजिल आती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले
मोहम्मद।
एक सूरत हाल, खुदा जो इम्तिहान लेता है उसका हदफ इंसान को कमाल की मंजिल पर पहुंचाना। अल्लाह ताला इंसान को जानता है, उसकी कमी को भी जानता है और चाहता है मुसलसल मश्क कराए, तमरीन कराए, मुसलसल इस बंदे का इम्तिहान के बाद इम्तिहान, इम्तिहान के बाद इम्तिहान, इम्तिहान के बाद इम्तिहान, ताकि ये बंदे मोमिन में जो कमी है इस कमी को किसी तरह पूरा किया जा सके और ये इंसान मंजिले कमाल पर पहुंच जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम के इम्तिहान हुए, औलिया के इम्तिहान हुए, औसिया खुदा के इम्तिहान हुए, औसिया के इम्तिहान हुए, तमाम उलमा के इम्तिहान हुए, हत्ता के इम्तिहान से जोहला भी मुस्तस्ना नहीं है, इम्तिहान से आम फर्द भी मुस्तस्ना नहीं। ये इंसान जो सुबह करता है और सुबह करने के बाद जब अपनी जिंदगी को चलाता है, इसके इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये इंसान मुतवज्जे हो। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से इम्तिहान लिया, हजरत इब्राहिम नबी हैं। वइदिब्तला इब्राहिम रब्बुहु, अल्लाह ताला ने, रब ने इब्राहिम के, इब्राहिम से इम्तिहान लिया, और एक इम्तिहान नहीं लिया, आपके सामने सारा तमाम इम्तिहान हैं। फिर अगर मौका मिल गया इसी मौजू पर तो इंशाल्लाह ताला इस मौजू पर और गुफ्तगू बाद में की जा सकेगी। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ, इब्राहिम नबी थे, अल्लाह ने इम्तिहान लेने के बाद उनको रसूल बनाया, उनका दर्जा बढ़ा दिया, कमाल की मंजिल की तरफ रब्बुल इज्जत ले जाना चाहते हैं इब्राहिम को। और जब फिर इम्तिहान लिया, फिर अल्लाह ने अपना खलील बना दिया और फिर इम्तिहान की मंजिल तय हुई, तो खुदावंद कुद्दूस ने हजरत इब्राहिम को इमामत का दर्जा अता किया, यानी नबी थे, रसूल बनाया, खलील बनाया और उसके बाद इमामत के दर्जे पर फाइज कर दिया। यानी अल्लाह चाहता है कमाल पैदा हो, मंजिल कमाल पर आ जाए। इस गुनाहगार इंसान को भी खुदा इम्तिहान लेकर, जो बाज लोग बाज औकात कहते हैं कि हम ही सिर्फ रह गए थे इम्तिहान के लिए, हमारे लिए मुश्किल है, जब देखो एक मुसीबत हमारे ऊपर, जब देखें दूसरी मुसीबत हमारे ऊपर, ये बंदा मोमिन समझे, अल्लाह इसको चाहता है, अल्लाह चाहता है जिस पस्ती पर है इसको उठा लिया जाए। और रिवायत में उसूल काफी के अंदर भी रिवायत है और शहीद मुर्तजा मुताहरी ने भी अपनी किताब में इस रिवायत को पेश किया है कि इदा अहब्बल्लाहु अब्दन गत्तहु बिल बलाए गत्ता, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत पेश की है कि जब अल्लाह अपने मोमिन को, अपने बंदे को, अपने बंदे को चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, तो गत्तहु बिल वलाए गत्ता, उसको मुख्तलिफ मुसीबतों में डालता है, मुश्किलात में डालता है, इतना मुश्किलात में मसाइब में डालता है, ताकि इस बंदे को उन पस्तियों से निकालकर खुदा मंजिल कमाल को तय कराना शुरू कर दे, इसको लाता है, हौसला देता है। ये इंसान, अच्छा ये तो मुसल्लम चीज है कि इंसान का इम्तिहान हो ही ना, असला इम्तिहान ना हो ये तो नामुमकिन है। इम्तिहान तो होगा। अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। कुरान की सुन्नत इलाही है कि कभी भी इंसान इम्तिहान इलाही से आजाद नहीं हो सकता। इम्तिहान होना है, इम्तिहान मुख्तलिफ शक्लों का होगा। वलन तजिदा ले सुन्नत इलाही तब्दीला, हरगिज सुन्नत इलाही तब्दील भी नहीं होगी। हाँ ये जरूर हो सकता है कि खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में ये दुआ करे, ए अल्लाह जो इम्तिहान ले उसमें सुरखरू फरमा, जो इम्तिहान ले वो आसान कर दे, जो इम्तिहान ले उसमें कमी कर दे। ये कर सकता है दुआ, इम्तिहान होना है। एक बच्चा कहे मैं पूरा साल पढ़ा हूं उस्ताद, मेरा इम्तिहान ना हो, बगैर इम्तिहान के मुझे आगे बढ़ा दी जाए। कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, इम्तिहान तो होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि सर मैंने वो फला चैप्टर नहीं पढ़ा था, मेहरबानी कीजिएगा उसका सवाल ना हो। सर हमारा कोर्स किसी बिना पर नहीं मुकम्मल हो सका, हमने इस हद तक पढ़ा है, आप इसका इम्तिहान ले लें, अगले के सवाल ना दी जाए। उस्ताद रियायत कर सकता है, चलो ठीक है जो पढ़ा है उसी का इम्तिहान ले ली जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि इम्तिहान ना लिया जाए। लिहाजा ये सुन्नत इलाही है कि हर सूरत में उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ जानता है, और उसी जानने की बिना पर खुदा के पास जहालत नहीं है। खुदा तमाम के नियात को, इरादों को, हरकात को, जाहिरी बातनी तमाम चीजों को खुदा क्यों खालिक है जानता है, लेकिन हम हैं जो कभी किसी का इम्तिहान लेते हैं ताकि मालूम हो कि इसके अंदर क्या चीज है क्या चीज नहीं है, क्या खूबी है क्या बदी है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है। इन चीजों के जरिए हम इम्तिहान लेकर उसको परखना चाहते हैं कि हम कितना जो है वो ये किस पानी में है और किस हद तक जो है वो हमारे इम्तिहान में कामयाब होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जजाकअल्लाह का माशाल्लाह। जी जो लोग सवाल करना चाहते हैं अपना मेंशन कर दीजिए। जी सैयद अफजल जैदी हैदर।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आगा।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आगा मेरे मौजू के मुतल्लिक ही दो सवाल है।
आप कहाँ
एक
से बात
तो ये
कर रहे
है,
हैं?
मैं सॉरी मियाँ चन्नू से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पंजाब से।
जी।
अगर मेरा सवाल है कि पहले तो खुदा को ये पता था कि इस फला बंदे को मैंने बनाना है तो ये जहन्नुम में जाएगा, और यह भी बात वाजह है कि खुदा माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, तो फिर अगर खुदा को पता था कि ये इसने जाना ही जहन्नुम में है तो फिर उसे बना ही क्यों दिया? और दूसरा सवाल है कि इंसानों को तो उनके जुल्म करेंगे या मजलूम होंगे तो इसकी जजा व सजा जहन्नम या जन्नत की सूरत में मिल जाएगी, लेकिन जानवरों को क्या मिलेगा, क्योंकि उन पर भी अक्सर बहुत जुल्म होते हैं और बड़ी खस्ता हालत में रहते हैं वो। काइंडली इनके जवाब अगर हो सकें तो इनायत फरमाएं, शुक्रिया।
जी पहला सवाल तो ये है, देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क किया और खुदा ने इस खिलकत पे जो है वो एक नाज किया हमारे आम इस्तेलाह में, और फख्र किया कि एक अच्छी मखलूक को खुदा ने खल्क किया। दूसरा नुकता है कि कभी भी खुदा खुद नहीं चाहता कि वो जहन्नुम में जाए, वो चाहता है कि जो जहन्नुम के रास्ते से रास्ते पर हैं उनको हटाकर हिदायत के रास्ते पे लाया जाए और उनको जन्नत का रास्ता दिखाया जाए। कुरान करीम में वाज़ह तौर पर है, देखिए अगर खुदा जानता हो, जानते हुए और खुदा इसको भेजना चाहे कि ये तो बेकार है, मैं क्योंकि इस मौजू में थोड़ी सी तफसील करना चाहूंगा, उसको समाप्त फरमाइएगा कि उस्ताद भी क्लास में जानता है कि हर सूरत में जो है ये बच्चा फेल होगा ये बच्चा पास होगा, لیکن جو بچہ فیل ہوگا اس کا بھی استاد جو ہے امتحان لیتا ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے کہ ہم نے آپ کے لیے دونوں راستے رکھے تھے, انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے دونوں راستے رکھے, شکران نعمت کا بھی اور کفران کا بھی رابطہ رکھا. یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس سلسلے کو چھوڑ کر شکران نعمت کے راستے پر آ جائیں تو جنت, یعنی کسی طرح بھی اجبار نہیں ہے, جبر نہیں ہے کہ خدا ہر صورت میں وہاں پر ہوگی. اسی لیے تسلسل انبیاء 124,000 انبیاء کے سلسلہ, آئمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ, اولیاء اوصیاء کے سلسلہ, یہ کتابیں ہدایت کی کتابیں ہیں, یہ تمام کے تمام اسی لیے ہیں تاکہ انسان کو جو گمراہی کی طرف ہے پوری کوشش کی جائے, دونوں راستے دکھا دی جائیں. اب اس کا مسئلہ اپنا ہے کہ وہ اس ہدایت کے راستے کا انتخاب کرتا ہے یا دوسرے راستے پر چلتا رہتا ہے اور جہنم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. باقی رہا جانوروں کا مسئلہ کہ جانوروں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے, جانوروں پہ سلسلہ ہوتا ہے, یقین یہی سوال تقریباً جو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جو جانور کی ایک حالت ہمارے یہاں کر دیتے ہیں, اور بالآخر یہ بے زبان ایک جانور ہے لیکن مخلوق خدا ہے, اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. میں بعض روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ امیر المومنین کے زمانے میں ظاہراً جو روایت میرے ذہن میں ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ امیر نے کہیں پر بھیجا اور اس نے اپنی چابک سے جو ہے وہ ایک جانور کو مارنا جب شروع کیا, علی نے کہا کہ جب تم اس پر ظلم کر کے جو ہے وہ اپنی عدالت کو کھو چکے ہو, تم جب اس پر ظلم کر رہے ہو تم اس عہدے کے لائق نہیں ہو. یا اسی طرح علماء کرام کا یا تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر جب ذمہ داری دی گئی تو اس قسم کے انداز کو, لہذا جانوروں پر جو ظلم کرتا ہے اس کو حساب دینا پڑے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اچھا بھی دیکھے گا اور شَرًّا يَرَهُ, برا بھی دیکھے گا. اور اتنا مثقال یعنی اس حد تک اسلام نے انسان کو پابند کیا ہے کہ اگر ہم روشن دان سے یا کسی مقام سے اگر سورج چمک رہا ہو تو آپ دیکھیں گے ظاہری صورت میں ہمیں گرد و غبار نظر نہیں آتا, لیکن جب اس روشنی میں ہم دیکھیں گے باریک باریک ہمیں ذرے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو دھوپ کی اس شعاؤں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. قرآن نے ان ذروں کو ان ذروں سے تعبیر کیا ہے, خاص ذرے نہیں جو محسوس کیے جا سکیں ہاتھوں کے ذریعے, پر وہ ذرے جو اس انداز کے جو دکھائی نہیں دیتے, اگر اس انداز کا بھی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے, وہ انسان ہو یا جانور ہو, ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اس کا عقاب اس کو دے گا.
جی اگر لیکن ہمیں تو مل جائے گی سزا اگر ہم ظلم کریں گے, لیکن جانور کو اس کا کیا ملے گا آخرت میں, اسے بھی کوئی اجر ملے گا یا نہیں جس نے ظلم سہ لیا ہے؟
جی ہاں, یہ جانوروں نے جو ظلم سہے میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, انشاءاللہ اگر نیکسٹ ٹائم کوئی موقع رہا تو انشاءاللہ تعالی دیکھ لوں میں.
السلام علیکم آقا.
علیکم السلام و اللہ.
ہاں یہ جو آپ نے یہ جو مصیبتیں اور ابتلا جو بلا جو ہم پر نازل ہوتی ہے, تو یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ آیا یہ مصیبتیں آزمائش پروردگار ہے یا غضب الہی ہے؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے.
کہاں سے بات کریے آپ؟
جی میں ہندوستان پٹنہ بہار سے بول رہی ہوں, ہندوستان سے.
شکریہ.
جی ہاں بہت شکریہ. دیکھیے ہمارے پاس ایک معیار ہے, اگر اس معیار کو ہم سامنے رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہو جائے گا. موارد اور مصادیق تو پھر بہت سارے ہو جائیں گے, کس قسم کی مصیبت ہے, کیسی مصیبت ہے. معیار ہمارے پاس یہ ہے کہ جو مشکل اور مصیبت اگر انسان پر آئے اور وہ اللہ سے دور نہ کر دے, اگر اللہ سے دور کرے تو سمجھ لیں یہ عقاب ہے, عذاب ہے انسان پر. مصیبت اس طرح کی مصیبت جو ہمارے یہاں معاشرے میں زبان سے بولی جاتی ہے کہ مصیبت ہے ہم پر نازل ہوئی ہے, لیکن اگر وہی چیز اللہ کے تقرب کا سبب بن جائے, مثلا فرض کیجئے کہ مصائب ہمارے پاس کربلا میں بہت سارے ہیں اور اس وقت قربانی بھی ہیں, اور جتنا ظلم و ستم اور سیاہ دنوں کو تاریکیوں میں تبدیل, روشن دنوں کو سیاہ تاریکیوں میں تبدیل کیا گیا, سیاہ دنوں میں تبدیل کر دیا گیا, اب آپ دیکھیے وہاں پر کتنا ظلم ہوا, لیکن اس کے بعد باوجود جب یہ ساری منزلیں ظلم طے ہوتی ہوتی کوفہ شام کے دربار میں پہنچی ہیں, اور وہ لعین کہتا ہے جناب زینب عالیہ سے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مثلا نعوذ باللہ اس منزل پر خدا نے پہنچایا, میں الفاظ ادا کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو جناب زینب عالیہ کا ایک جملہ تھا, خوبصورت جملہ ہے, اے یزید وما رأیتو الا جمیلا, جتنی تو باتیں کرتا ہے یہ سب پھٹکار تیرے لیے ہے, عذاب تیرے لیے ہے, گمراہی تیرے لیے ہے, سب کچھ تیرے لیے ہے. لیکن زینب جواب دے رہی ہیں وما رأیتو الا جمیلا, اللہ تعالی سے ہم نے حسن کے علاوہ کچھ اور دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی کتنا خوبصورت جواب ہے, اتنے مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد بھی جناب زینب عالیہ کا یہ نعرہ تھا. اب انسان پر مصیبت آتی ہے, آپ دیکھیے, میں نے تو اپنے بعض اوقات کانوں سے بھی سنا ہے, اور معاشرے کیونکہ موت برحق ہے, انتقال ہوگا ہر کسی, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان مرے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا واویلا ہوتا ہے کہ انسان خدا کے خلاف خدا کی شکوہ شروع کرتا ہے کہ تو نے مار دیا, تو نے یہ کر دیا, تو نے ہم پر زیادتی کر دی. نعوذ باللہ, یہ جو ایک منظر آئی تھی امتحان کی, یہ الفاظ بتا رہے ہیں یہ عذاب بن کر آئے گی جو انسان کو خدا سے دور کر رہی ہے. لیکن جس وقت کربلا کا میدان ہو اور جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ فرمائیں ربنا تقبل منا ہاد القربان, اے اللہ اس قربانی کو مجھ زینب سے قبول کر لے, تو پھر اس منزل کو کچھ اور کہیں گے کہ وہاں پر تقرب اللہ حاصل ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس موٹا سا معیار یہ ہے کہ جب مصیبت ہو انسان تمام تعلیمات اسلام کی روشنی میں, تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھے کہ خدا کا شکر ادا کرے, اور خود کلمہ استرجا جو مظلوم کربلا کے میدان میں بلند کرتے رہے, جب کوئی لاشا اٹھایا فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ملکیت ہیں, یہ جان جو گئی ہے جناب علی اصغر کی یہ بھی تیری تھی, یہ حسین بھی تیار ہیں, یہ حضرت علی اکبر کی جان جو گئی ہے یہ بھی تیری ملکیت تھی, میں حسین بھی تیار. پر یہ کلمہ استرجاع کو بلند کر کے یہ بتا دیا کہ حسین بھی آمادہ ہے, اور جو بھی یہ امتحان کی منزل ہے حسین پورے طریقے سے تیار ہے. بس ہمارے پاس قانون اور معیار یہی بنے گا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اور دعا کی جائے رب العزت ہمیں اس امتحان میں کامیابی نصیب کر, اگر کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کر دے تاکہ ہم اچھے انداز میں اپنی اس منزل کو طے کر سکیں.
السلام علیکم آغا صاحب.
علیکم السلام.
میں لاہور پاکستان سے بات کر رہی ہوں. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا اس پہ روشنی ڈالی امتحان الہی کے سلسلے میں, اور جو پوائنٹ آپ نے یہ بتایا کہ ایک زاویہ یا ایک مرحلہ جو ہوتا ہے امتحان کا, وہ انسان کا مرتبہ بلند کرنا مقصود ہوتا ہے. اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا علیہ السلام کا, کہ ان کے مختلف امتحان ہوئے, جیسے ہم جانتے ہیں کہ پہلے نمرود کی آگ میں ڈلنا, پھر زوجہ اور اولاد کو وادی ذی ذرہ میں چھوڑنے کا حکم ہوا, اور پھر آخر میں فرزند کو قربان کرنے کا حکم ہوا, اور اس کے بعد جب ان امتحانوں سے ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو کے نکلے تو ان کو امامت دی گئی. اب ادھر میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام امتحانوں سے پہلے نبی تو وہ تھے, اب ان کا نبی ہونا کس کرائیٹیریا پہ تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو خلقت کے وقت ہی ان کو یہ تمام خصوصیات ان کے اندر رکھی تھی کہ وہ ان تمام چیزوں کو پہچانے اور ان امتحانات سے گزرے, متوجہ ہوں؟ مطلب ہم لوگ ظاہر معصومین کا تو خیر درجہ ہی الگ ہے, وہ تو ہیں ہی نوری مخلوق, لیکن میں انبیاء کی بات کر رہی ہوں کہ مختلف انبیاء کے جب ہم امتحان دیکھتے ہیں, حضرت نوح کو دیکھتے ہیں, حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں, تو ان کے امتحان جو ہیں وہ کچھ یعنی امتحانوں سے گزرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ وہ جو عنایتیں اور جو ان کو انعام دیتا ہے, تو لیکن ان تمام امتحانوں سے پہلے وہ کیا بالکل ہمارے جیسے تھے؟ ان کو نبوت کس بیس پہ ملی؟ بس یہ میرا سوال ہے. بہت شکریہ.
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ عقیدے کے مطابق انبیاء علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں، اگر نبی ہیں تو نبی بن کر آتے ہیں، اور آئمہ علیہ السلام امام بن کر ہی آتے ہیں، اور علم لدن کے مالک ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں وہ تمام صلاحیتیں اور عنوان دے کر جو ہے اس نبی کو، ایسا نہیں کہ ایک انسان عام انسان ہو، عام انسان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ مراحل طے کرنے کے بعد اس کو نبی بنائے، یہ نہیں. ہاں، درجات جس طرح حضرت ابراہیم کے میں نے بیان کیے وہ درجات ممکن ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام یعنی آئمہ علیہ السلام اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام خود اللہ کی طرف سے نبی بن کر آتے ہیں. یہی نقطہ ہمارا حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، اور یہیں پہ ہمارا شیعہ عقیدہ اور اہل سنت برادران کا عقیدہ واضح ہے کہ جن کے ہاں مثلا 40 سال کے بعد جو ہے نبی کا اعلان ہوا اور نبی بنے گئے، لیکن ہمارے ہاں اگر گہوارے میں بھی ہے وہ اس وقت ہی نبی ہے، اور اگر 40 سال کے بعد بھی ہے تو 40 سال کے بعد بھی نبی ہے. 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں ہیں، 40 سال کے بعد انہوں نے اعلان کیا، لیکن انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے دنیا کو یعنی اس اعتبار سے اعتبار کروایا کہ میرا کردار پاکیزہ ہے، میرا عمل پاکیزہ ہے، تاکہ دنیا اس طرف متوجہ ہو جائے کہ پاک و پاکیزہ انسان جو ہے وہی نبی ہونے کا حق رکھتا ہے. اور یہ سب نبوتیں جو ہے یہ عہدے یہ خدا کی طرف سے منصوص من اللہ ہوتے ہیں. جی، بہت شکریہ.
جی، اسی سلسلے میں پھر آغا صاحب، مجھے اللہ معاف کرے، ایک ذہنی عقل جو جس اس پہ سوال کرتی ہے کہ اگر یہ انبیاء، ٹھیک ہے آئمہ کا تو سلسلہ ہی الگ ہے، لیکن انبیاء اگر اللہ ہی کی طرف سے بن کر آئے تو اس کا پھر یہاں کیا اللہ کے عدل کے اوپر بات نہیں آتی؟
کس اعتبار سے ذرا وضاحت فرمائیے گا؟
مطلب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ انبیاء اور آئمہ، ٹھیک ہے آئمہ کی تو میں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ، مطلب تمام جب اللہ تھا اور اللہ کے بعد پہلی مخلوق آئمہ تھے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بالکل ہم سے بالکل مختلف ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور خیر ہم خاکی ہیں اور ہمارا تو سلسلہ ہی الگ ہے. لیکن انبیاء جو ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان میں خصوصیات ڈال کر اور ان کو پہلے ہی یہ مرتبے دے کر بھیجتا ہے، تو پھر کیا اس میں اللہ کے عدل پر سوال نہیں آتا کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں پہلے سے، ہمیں ایک عام انسان بنا کے بھیجا. مطلب میں بہت معذرت کے ساتھ، اللہ کے آگے بھی بہت معذرت
نہیں
کے ساتھ.
نہیں، بہتر ہے سوال. دیکھیں میں عرض کروں کہ میں تو کہوں گا یہ عین عدل ہے اور خدا کا خاص لطف ہے. توجہ فرمائیے گا، خدا کا خاص لطف ہے، کیونکہ قرآن کریم کی جب ہم آیت پڑھتے ہیں نا، خلق الانسان انسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا. اتنا کمزور ہے کہ انسان جب بچہ متولد ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن خدا پھر اس میں طاقت پیدا کرتا ہے، اس کی جسمانی طاقت، ایک رشد دیتا ہے خدا، اور پھر انسان اپنے حرکات سکنات کے ذریعے معاملہ کو آگے بڑھاتا ہے. یہی فکر ہے کہ انسان جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی فکر کام نہیں کرتی ہے، لیکن جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اس کی فکر کام کرنا شروع کرتی ہے. اب جب انسان کمزور ہے اس حد تک، پھر ایک قرآن کی آیت اور ہے کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو وہ جاہل تھا، کسی چیز کو نہیں جانتا تھا، نہیں جانتا تھا. اب اگر خدا بغیر کسی ہادی کے، کہ وہ ہادی کہ جو راستہ جانتا ہو، تاکہ اس جاہل انسان پر لطف ہو جائے، اس کمزور انسان پر خاص خدا کا لطف ہو جائے، اگر ہادی بھی خالی ذہن ہو، خالی العلم ہو، اور کوئی بھی اس کے پاس ہے وہ معلومات کا ذخیرہ نہ ہو اور ہدایت کا نہ ہو، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے گویا پیدا کر کے چھوڑ دیا، جو چاہے جیسا چاہے جہاں چاہے وہ چلا جائے. لیکن اللہ نے کہا لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ہدایت کا انتظام کیا، ہم نے ہادی مقرر کیا ہے، اور ہادی میں ضروری ہے وہ علم بھی رکھتا ہو، راستے کو جانتا ہو، ہدایت کر سکتا ہو. اگر وہ بھی ہدایت نہ کر سکے، معلومات نہ رکھتا ہو، رہنمائی نہ کر سکے، پھر تو سارا خدا کا ہدف جو ہے ناکارا ہو جائے گا، جو 124,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانیت کو مسلسل کمال کی منزل پر خدا لے جاتا رہے. اور یہی سلسلہ آئمہ علیہ السلام کا بھی ہے، یعنی اگر آپ اعتراض صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے کریں گے وہ اعتراض آ جائے گا خود آئمہ علیہ السلام پر بھی، کیونکہ سلسلہ نبوت جب ختم ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر سلسلہ امامت شروع ہوئی، سلسلہ امامت میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح انبیاء کو عنوان دے کے بھیجا، اسی طرح آئمہ علیہ السلام کو امامت کا عنوان دے کر اس عہدے پر فائز خود اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے معنون کیا، مزین کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، نہ کوئی اس میں ظلم ہے نہ زیادتی ہے، یہ تو خدا کا لطف ہے کہ جو خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہادی بھیجے، ایک سلسلہ قائم کیا، اور ہادی بھی ایسے کہ جو معاشرے کو زمانے کو جانتے ہوں۔ اب یہاں پر میرے پاس مجھے معلوم نہیں گنجائش کتنی ہے، بات سامنے آ رہی تو میں کہہ دوں کہ دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ خدا کا ایک بڑا لطف ہے، اور خدا کا اتنا بڑا بھی لطف ہے کہ اگر کسی زمانے میں کوئی ایسا انسان ہنر مند ہو جائے اور وہاں پر لوگوں کو دھوکہ دینے لگ جائے، مثالیں بہت ساری ہیں، واضح اور روشن مثال صرف آپ کو دوں گا، فرعون کے دربار میں جادوگری کا حساب کتاب ہے، اور وہاں پر جو ہے امتحان کی منزل دیکھیے کیسے آئے گی، کہ وہاں پر فرعون نے اپنے ان لوگوں کو جن کو کھلایا پلایا تھا بلوایا، اور وہاں سے موسیٰ نبی کو امتحان کے لیے بلوایا گیا۔ اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ سے کہ تم چلے جاؤ۔ اب اس دربار میں جب پہنچ گئے تو وہاں پر یہ جو فرعون کے افراد تھے کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر فرعون کو خدا منوا رہے تھے، انا ربکم الاعلی، فرعون کو خدا جنوا رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تمہارا خدا یہ ہے، اب یہاں پر لوگ پریشان تھے کہ موسیٰ کا بھی کوئی خدا ہے یا یہ فرعون واقع میں خدا ہے۔ اب یہ امتحان کی منزل آئی، اور خدا کا یہ لطف ہے کہ جب بھی کسی زمانے میں کسی دور میں، کیوں خدا کا وعدہ لکل قوم ہاد، خدا نے ہر قوم کے لیے ہدایت بھیجی ہے، ہادی بھیجا ہے، جب بھی کوئی ایسی مشکل پھنستی ہے کہ جب قوم پھنس جاتی ہے، دو راہے پہ کھڑی ہوتی ہے، تو وہاں پر جو دنیا کا بنا ہوا خدا ہوتا ہے اللہ اس کو ناکام کرتا ہے، اور اپنے بھیجے ہوئے نمائندے کو ہر زمانے میں خدا نے غالب کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہ دور تھا، یعنی موارد آپ کو ہر نبی کے بہت سارے مل جائیں گے، صرف یہ مثال میں پیش کر کے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں، اور اگر اختتام ہو تو اس پہ ہم اختتام کر دیں گے۔ تو وہاں پر جب فرعون نے حکم دیا تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سانپ بچھو سلسلے سانپ بننے شروع ہو گئے، وہاں سے خدا کا حکم آیا جناب موسیٰ کو، انہوں نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا اور سب کو نگل کے کھا گیا۔ اب جو ہی کھا گیا، اب فرعون تو نہیں جانتا کیا ہوا، لیکن جو جادوگر تھے وہ جانتے تھے حقیقت کیا ہوئی، لوگ جو کھڑے تھے وہ نہیں جانتے کیا ہوا، فوراً جاننے والے کیونکہ عالم تھے جانتے تھے، وہ فوراً جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فرعون چیخا ہے تم نے کیا کیا، یہ تم نے کس کے آگے سجدہ کر دیا، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ موسیٰ کا مجھے میرے لیے میری خدائیت کو تم ثابت کرو، کہا نہیں ہم رب موسیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، جو موسیٰ نے کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، جو ہم کر رہے تھے وہ جادو ہے، وہ حقیقت ہے جو موسیٰ کر رہے تھے۔ یعنی خدا نے ہر زمانے میں وہ صلاحیتیں، وہ علم، وہ اچھا ہر زمانے کے اعتبار سے خدا نے ہر نبی کو اپنے اعتبار سے خاص معجزے لے کے بھیجے۔ اب بات بڑھ جائے گی، خیر ہم یہ اکتفا کرتے ہیں، ان معجزوں کی بدولت ہر زمانے میں اٹھنے والا یہ سمجھے کہ ایک جعلی خدا، ایک بناوٹی خدا، ایک بناوٹی حاکم، بناوٹی جنت کا مالک، اس کو اللہ تعالی نے اپنے نمائندے کے ذریعے دنیا کے سامنے روشن راستہ بنا دیا، حقیقت کو روشن کر دیا کہ یہ تمہارے خدا، یہ تمہارے مالک جنت نہیں ہے، بلکہ جو خدا کا نمائندہ ہے وہ جس خدا کی تبلیغ کر رہا ہے وہی تمہارا خدا بھی ہے، وہی تمہارا خالق اور مالک بھی ہے۔
بہت بے شک، بے شک، سبحان اللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، السلام
علیکم۔
علیکم السلام،
علیکم
علیکم
السلام۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ میں نے کہیں پہ وہ پڑھا تھا کہ دنیا کی ذلت آخرت کی عزت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی ذرا وہ جو نا وہ وضاحت جو نا وہ کر دیں۔
دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔
میں نے کہیں پہ وہ پڑھا تھا کہ دنیا کی ذلت آخرت کی عزت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، کہ مطلب مومن کیا اس میں مومن کیا وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، یا اس کو کافی काफी मुश्किल पेश आती है, क्या क्या मतलब है इसका?
कहाँ से बात कर रही हैं
जी?
मैं जो ना वो कसूर से बात बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से।
जी बहुत बेहतर। देखिए, एक है जिल्लत की जो रुसवाई है और जिस तरह मजलूम करबला का भी इसका फरमान है कि इज्जत की जिंदगी जो है जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। जिल्लत का अगर ये माना करें तो कतअन कतन जो है ये जुमला जो है इस माना के अतबार से दुरुस्त नहीं होगा कि इंसान जलील हो जाए, जलील होने के बाद आखिरत जो उसकी बन जाए, कतअन इस तरह नहीं है। ये जिल्लत है खुदा के हुक्म के मुकाबले में, यानी खुदा के मुकाबले में। फर्ज करें जिस तरह मजलूम करबला अगर मदीना से निकले हैं और निकल कर उन्होंने एक मैदान शहादत को सजाया है और इस्लाम को बचाया है करबला के मैदान में, वहां पर अगर कोई बयत यजीद की कबूल करता है और उसको दुनिया की ऐशो इशरत मिल जाती है, वो है जिल्लत की जिंदगी। जाहिरी तौर पर बहुत ही खूबसूरत जिंदगी मिल जाए, आसाइश के साथ मिल जाए, वो है जिल्लत की जिंदगी, क्योंकि खुदा के मुकाबले में उस जिंदगी का इख्तियार किया। मजलूम करबला ने ऐसी जिंदगी को ठुकरा दिया और उन्होंने कुर्बानी देना कबूल की और कहा जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। दूसरा, मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से, मन तवादा रफाअहुल्लाह। अगर थोड़ा सा हम इसको इस पहराए में लेकर आ जाएंगे शायद बात जो है वो रोशन हो जाए कि जो शख्स भी अल्लाह के लिए अपने आप को झुका दे। दूसरी रिवायतों में भी है, मन तवादा लिल्लाह, जो शख्स भी अपने आप को अल्लाह के लिए झुका दे अल्लाह उसको सरबलंद करता है। यानी यहां पर अगर जिल्लत का मान हम तवाजो लेकर आ जाएं, जो खुदा के खातिर तवाजो है अपने आप को माँ बाप के सामने इंसान झुका दे, जलील समझे, अल्लाह के सामने अपने आप को जलील समझे, जिस तरह दुआए कुमैल का जुमला है, अना अब्दुका दुआई चल रहा है, अना अब्दुका ज़ईफ़ु ज़लील, या इस तरह दूसरे कलिमात वहां पर मौजूद हैं। वहां पर खालिसतन यही है कि इंसान अल्लाह के लिए अपने आप को झुका दे। अगर अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को झुकाता है तो फिर यकीनी बात है इसकी इस झुकाव, या इसको अगर वो उस जिल्लत का नाम दिया जाए या तवाजो का नाम दिया जाए, इस जिल्लत से जो खुदा के लिए हो, इंशाल्लाह आखिरत इंसान की समरी हुई है। बहुत शुक्रिया
जी। माइक अनम्यूट कीजिए। मरियम फातिमा सईदा रिजवी
जी, सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम। जी फरमाइए
जी, सवाल कहाँ से बात कर रही हैं आप?
जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आगा आपके दर्श के लिए। मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने कहा इंसान पर को मुश्किलात मिलती हैं अल्लाह की तरफ से ताकि वो कमाल तक पहुंचे, लेकिन मैंने आगा पनाहयान साहब का एक छोटा सा क्लिप सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा जो है वो इंसान को मुतवज्जा करने के लिए बाज दफा उसको कोई मुश्किल देता है ताकि वो पलट आए खुदा की तरफ। लेकिन उसने उन्होंने ये बात भी कही उसमें कि इंसान कोशिश करे कि वो उस पॉइंट तक मामला जाने ना दे कि खुदा को मुश्किल दे के उसे अपने पास वापस बुलाना पड़े। तो मेरा सवाल ये है कि यानी हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपने कहा कि इम्तिहान तो होना है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि खुदा के हम करीब भी हों और हमारा मतलब खुदा हमें इस वजह से इम्तिहान ना दे के हम उससे रुजू नहीं कर रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं।
मैं देखिए, एक दो नुकते मुझे दोबारा थोड़े से तकरार करने पड़ेंगे। एक तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इम्तिहान तो हर सूरत में होगा ही होगा और इम्तिहान ही के साथ कुर्बत खुदा हासिल होगी, बगैर इम्तिहान के कभी भी कुर्बत खुदा हासिल नहीं हो सकती है। वो जो जुमलात मैंने कहे कि ए अल्लाह इम्तिहान को आसान करना, میں اس قابل مجھے بنا دے کہ میں امتحان دے سکوں، اور امتحان میرا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، امتحان ہونا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ جو میں نے گفتگو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف اہداف کے تحت جو ہے امتحان لیتا ہے، اس میں وہی ہدف ایک میں نے پیش کیا تھا مفصل طور پر جو آپ نے استاد پناہیان کا پیش کیا، وہ یہی تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتا ہے، خود انسان کو کہ اپنے آپ کو پہچان لے، خود اپنے آپ کو پہچان لے. اگر انسان ہوشیار رہے پہچان لے تو میں سمجھ رہا ہوں مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن امتحان کسی نہ کسی مرحلے کا انسان کا وہ جاری رہے گا. اور اگر شروع کے دو امتحان سمجھ لیں کہ انسان کو خود متوجہ کر رہا ہے خدا، یا خدا اس امتحان کے ذریعے دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، یہ دو مرحلے خدا نہ بھی لے امتحان، لیکن تیسرا مرحلہ جو ہے تسلسل کے ساتھ امتحانات کا پوری زندگی جاری رہے گا تاکہ خدا مشق کرا سکے، اس کی تربیت ہو. اس تربیت کے ساتھ جو ہے دیکھیں نا، انسان اگر ایک تسبیح پڑھتا ہے، یہ صلوات کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تسبیح مسلسل پڑھتا ہے مسلسل پڑھتا ہے، جب اس کا وقت وفات آئے گا تو ممکن ہے کافی چیزیں یہ اس ہولناک ماحول کے اس میں جو ہے بھول جائے، لیکن کیونکہ یہ تسبیح خدا کرتا تھا، کیونکہ صلوات النبی پڑھتا تھا، آل نبی پڑھتا تھا، تو لیکن اس کی زبان پر وہی چیز جاری رہے گی. مشق کی ہے اس نے، تمرین کی ہے، پریکٹس کی ہے، تو خدا اس پریکٹس پہ انسان کو بار بار لتا کہ کسی طرح بھی کمزور نہ ہو جائے، یہ بڑھتا چلا جائے. یہ نقطہ ہے.
جزاک اللہ آغا. اچھا اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال اور کر لوں.
جی
اچھا جیسے یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک مشکل کا وقت آتا ہے، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے، تو پھر انسان ایک نسبتاً آسان پیریڈ دیکھتا ہے، تو کیا جو آسانی کا وقت ہوتا ہے خدا کی طرف سے، کیا وہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ خدا بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے آسان وقتوں میں کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، یا اس کا خدا سے رشتہ کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ میں نے قرآن میں شاید سورہ یونس کی کسی آیت کے ترجمے میں پڑھا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ جب ہم تمہیں آسانی دیتے ہیں، مطلب آیت کا مفہوم اس طرح سے، تو تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے تم کبھی ہمارے پاس آئے ہی نہیں تھے، تم نے کبھی ہم سے مدد طلب ہی نہیں کی تھی. تو انسان کی زندگی کا وہ پیریڈ جو نسبتاً اسے لگتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے اور آسانی ہے، تو اس پیریڈ میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ خدا کا قرب حاصل کرتا رہے، اور یعنی اسی طرح سے خدا سے رابطے میں رہے جیسے وہ مشکل کے دوران تھا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
جی دیکھیے، اس سوال کے اندر ایک وسیع جو ہے جواب اور مطالب موجود ہیں، لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، میں ٹائم بھی شاید کافی ہو چکا ہے اور بس میں آپ کا جواب دوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کافی رہی ہے. میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور بلکہ جملہ پہلے کہہ دوں اس واقعے سے پہلے، کہ خدا ثروت اور دولت دے کر بھی امتحان لیتا ہے، آسائش آسانی دے کر بھی امتحان لیتا ہے، اور انسان کو فقر و فاقے میں رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ اور مشکلات کے ساتھ ہی امتحان لیتا ہے. اور قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ کافی ساری موجود ہیں جس میں خود خدا تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ دیا ہے، یا مثلا معروف قرآن کی آیت جو پڑھتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مطلب اس میں کچھ چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ کن موارد کے ذریعے خدا امتحان لیتا ہے. حضرت ایوب کا انداز دیکھ لیجئے اور حضرت سلیمان نبی کا انداز دیکھ لیجئے. حضرت ایوب کے پاس جو ہے وہ ماشاءاللہ بیٹے تھے، اولاد تھی، 10 بیٹے تھے، جوان تھے، لیکن حضرت سلیمان کے پاس جائیں جن کے پاس سب نبیوں سے بڑھ کر دولت تھی، مالکیت رکھتے تھے. امیر المومنین کے فرمان بھی حضرت سلیمان کے بارے میں موجود ہیں اسی ملکیت کے اعتبار سے، تو مالکیت رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا نہیں دیا. البتہ روایت ہے کہ بیٹا دیا، ایک ایسا دیا کہ جو بالکل جو ہے وہ جو مفلوج اپاہج جس کو کہا جائے وہ تھا، یا دیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کا ان کا انتقال ہو گیا. یعنی اتنی ملکیت رکھنے کے بعد بھی باوجود جی بھی تو حضرت سلیمان کے پاس جو ہے وہ بیٹی کی اولاد نہیں تھی، تمام آسائشیں تھیں، یہ حضرت سلیمان کا امتحان چل رہا تھا. اس کے بھی سبب ہیں، گفتگو ہے، اور دوسرا تو حضرت ایوب کا کہ تمام اولاد ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز کا امتحان لیا، اور سارا واقعہ جو ہے وہ سارا مفصل موجود ہے. دیکھیے انسان مشکل کے بعد آسانی نہیں، بلکہ بعض علماء بلکہ تفسیر میں نے خود بھی مطالعہ کیا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی، انسان جب مشکل میں آتا ہے ساتھ ساتھ اللہ اس کو آسانی بھی نصیب کرتا رہتا ہے. اور مشکل کے بعد اگر آسانی کا ہم تصور کرتے ہیں، جس وقت ہم ریلیکس ہیں، کوئی پریشان نہیں ہے، ماشاءاللہ ایک ماحول جو ہے وہ اچھا ہے، اس اچھے ماحول میں کس کیفیت میں ہے وہ انسان، اس اچھے ماحول میں کس انداز کا وہ اقدام کر سکتا ہے. مثلا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا انسان کے پاس جو ہے بہت کچھ ہے، اور بہت آسائش کے ساتھ انسان رہ رہا ہے. ابھی جو آسائش کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی تکلیف اس وقت نہیں آ رہی ہے، اب اس وقت خدا اس کا امتحان لے گا پوری دنیا میں، اپنے مثلا ملک میں، اپنے پڑوس میں، کہ جو حضرات مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بھوکے ہیں، کہیں خدا نہ خاصا کوئی سیلاب آ گیا، مصیبت زدہ ہیں، ان کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، مثلا ہزاروں مثالیں سن کی معاشرے کی مشکلات کو انسان سامنے رکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان لا تعلق نہ ہو، کہ خود اس آسائش کے بھروسے پر اپنی زندگی کو آگے چلائے، اپنے اقتصادی چرخے کو آگے بڑھاتا رہے، لیکن دوسروں کی جانب متوجہ نہ ہو. یہ بھی انسان کا امتحان ہے کہ انسان متوجہ رہے تاکہ اس امتحان کی منزل کو آسانی سے آگے بڑھا سکے. بہت شکریہ.
اگر لینا ہے کوشچن اور یا اینڈ کرنا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں ٹائم کیا ہو گیا. میں
جی جیسے آپ بہتر سمجھیں،
یا تو کوشچن لے لیں، بعد میں انشاءاللہ کسی موقع پر کوشچن کے جواب دے دیجیے.
جی بہتر آگے، جیسے کوئی مسئلہ آپ دعا کروا دیں.
جی جی آواز آ رہی ہے.
جی آگے آپ دعا کروا دیں.
ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا، اور جو مومنات اور مومنین اس درس موجود تھے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سماعت فرمایا، اور خاص دعا کروں گا کیونکہ آج 20 ربیع الاول ہیں، دو دن پہلے جو ہے وہ سمجھے بار اللہ تجاس محمد و آل محمد کا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، یا اللہ حاضرین کی، مومن کی، مومنات کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما. خدا واسطہ محمد و آل محمد کا پنجدن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کئی مومنین نے، مومنات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ جن کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو مستجاب فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، شہداء کربلا کے ساتھ تمام مرحومین مومنات کو معشور فرما. خدا واسطہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے حاضرین کے مرحومین کل مومن مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام شہداء ملت جعفریہ، یا اللہ سب کو آج کی شب مولا حسین کے دسترخوان پر مہمان قرار فرما. جو حضرات دین حق کی خدمت مصروف ہیں، خدمت کر رہے ہیں جس انداز میں بھی، چار دم معصومین صدقے میں ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مزید توفیق عطا فرما، ہمت، حوصلہ، استقامت، استقلال کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، کئی بیماروں نے بیماری کے لیے دعا کی ہے، اس کے رفع کے لیے چار دم معصوم صدقے میں پنجتن پاک آل ابا کا صدقہ ہے، رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، ان کے متعلقین بھی کوئی بیمار ہے، سب کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، پرسکون زندگی نصیب فرما. یا اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے، دنیا میں ظلم و ستم بڑھ چکا ہے، ہر طرف مظلوم کی فریاد ہے، منجی عالم بشریت مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شامل فرما. یا اللہ تجھ سے محمد و آل محمد کا پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خاص طور پر ان سب کے لیے میں مجموعی طور پہ دعا کروں گا کہ ان کا کردار عظیم کردار ہے، تبلیغ دین میں بنیادی کردار رکھتی ہیں، یا اللہ ان کو بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک پریشانی جو تمام والدین کے لیے اور اکثر دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے، وہ پریشانی ہے بیٹیوں کے حوالے سے اور بعض بیٹوں کے حوالے سے۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے، رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، جو بیٹیاں اپنے گھروں میں جانے کے منتظر بیٹھی ہیں، ان کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو برطرف فرما۔ تمام بیٹیوں کو عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں آباد فرما۔ بے روزگار جوانوں کو روزی نصیب فرما۔ صاحبان روزی کے رزق میں برکت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔